أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. درود بھیجے محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو، آئی ایس او کے مخلص جوانوں کو، اور اس محفل میں آئے ہوئے وہ اصحاب امام زمان کہ جن کے دل امام زمانہ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزوں، یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں اس مولود کی ولادت منعقد ہوئی کہ جو 124,000 انبیاء اور 14 معصومین کی امیدوں کا مرکز ہے. قرآن مجید میں وہ آیات کہ جو مستضعفین عالم کو، مظلومین عالم کو، عالم انسانیت کو نجات اور اس کے کمال اور سعادت کی راہ بتلاتی ہیں، وہ ابھی تک نا تمام ہے، یہاں تک کہ فرزند زہرا ظہور کر جائیں اور انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر عملی ہو جائے. ابھی تک وہ آیات عملی طور پر منطبق نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فرزند زہرا کا ظہور ہو. عزیزوں، آج کی شب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور مفاتیح الجنان آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، روایات میں مذکور ہے کہ آج کی شب کسی طرح بھی شب قدر سے کم نہیں. اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں: کہ جس طرح سے خداوند عالم نے شب قدر کو رسول خدا کے لیے لیلۃ القدر قرار دیا، اسی طرح سے ہمارے لیے، ہم آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے 15 شعبان کی رات کو لیلۃ القدر قرار دیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پانی اگر مل سکے، بار دیگر صلوات. تو عزیزوں، آج کی رات ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، مخصوصاً ہم شیعان حیدر کرہ. دیکھیں عزیزوں، دنیا اس وقت، ساری کی ساری دنیا اور پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب کے سب ایک نجات دہندہ کے منتظر رہے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، لیکن ہر مذہب اور ہر قوم اور ہر انسان بہرحال ایک امید رکھتا ہے کہ بالآخر یہ کائنات، یہ دنیا کہ جو ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہے، بالآخر عدل و انصاف سے پر ہو جائے. عزیزوں، وہ ہستی کہ جس نے ظلم و ستم سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے، کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر، کسی آئین اور قوم کے اندر واضح طور پر اس کی علامات نہیں ملتی. یہ صرف مذہب اثنا عشریہ جعفری ہے، یعنی آپ کا اور میرا مذہب، کہ جس کے اندر نجات دہندہ یعنی امام زمانہ کی اتنی واضح خصوصیات موجود ہیں، حتیٰ یہ تک موجود ہے کہ وہ نجات دہندہ، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے لب کیسے ہوں گے، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کے کندھے کیسے ہوں گے، اس کے ہاتھ پاؤں اور جسامت کیسی ہوگی، اس حد تک واضح طور پر نجات دہندہ کے بارے میں خصوصیات ملتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتنا یقینی مسئلہ ہے. دیگر مذاہب کے اندر نجات دہندہ کے بارے میں کلی ضرور موجود ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ یہ ساری صفات بیان نہیں کی گئی. حتیٰ یہ بھی ہماری روایات میں منقول ہے کہ یہ جو نجات دہندہ ہے اس کا نام محمد ہوگا، مہدی ہوگا، اور یہ فرزند جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوگا. درود بھیجو محمد والے محمد. لہذا عزیزوں، یہ نجات دہندہ آج مذہب جعفری سے مختص ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے آئے گا، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا. لیکن وہ افتخار جو ملت جعفریہ کو حاصل ہے وہ یہ کہ وہ ہمارا 12واں امام ہے. وہ نجات دہندہ فرزند زہرا ہے، فرزند امیر المومنین ہے. وہ نجات دہندہ میرا اور آپ کا صاحب العصر والزمان ہے، کہ جس کے لیے آج میں اور آپ آج کی شب احیاء کر رہے ہیں کہ شاید کچھ عنایت مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہو جائے. ہم گناہگاروں کو، ہم خطاکاروں کو، ہم جیسے کمزور اور ناتوان لوگوں کو، مخصوصاً ظلم سے بھری ہوئی اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ یہی شیعان امام زمانہ ہیں، شیعان جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. لہذا آج زیادہ انتظار کی ضرورت ہے، آج زیادہ اپنے زمانے کے امام سے لو لگانے کی ضرورت ہے، آج زیادہ تمسک کی ضرورت ہے، آج زیادہ زمانے کے امام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں عزیزوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھو، تم امام زمانہ کو فراموش کر بیٹھتے ہو، لیکن زمانے کا امام تمہیں کسی لمحے فراموش نہیں کرتا. روایات میں ملتا ہے عزیزوں کہ زمانے کا امام وہ ہستی ہوا کرتا ہے کہ جس کا دل اپنے شیعوں کے لیے دھڑکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں سامعین، زمانے کے امام کا دل میرے اور آپ کے لیے دھڑکتا ہے. یہ وہ ہستی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس طرح سے پریشان رہتی ہے، ہمیشہ بچے کی دیکھ بھال اور بچے کے لیے پریشان ہے کہ بچہ کسی طرح سے فلاح و بہبود حاصل کر لے، بچے کی کسی طرح سے پرورش ہو جائے، بچے کو کوئی مصیبت نہ آنے پائے، بچے کو کوئی مشکل نہ آنے پائے. اگر بچہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے فوراً سے ماں آگے بڑھ کر اس کی مشکل کو آسان کر دیتی ہے. بچہ اگر چلتے چلتے گر پڑے ماں سہارا دے کر اس کو اٹھا دیتی ہے. عزیزوں، یہ تو ایک ماں کا تذکرہ ہے کہ جو غیر معصوم ہے. اگر ایک معصوم ہو اور وہ زمانے کا امام ہو اور اس کی امت ہو، تو آپ سوچیں کہ وہ اس کا دل کتنا دھڑکتا ہوگا، کتنا درد ہوگا اپنی امت کے لیے. روایات میں ملتا ہے عزیزوں کہ امام اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ کئی مائیں مل جائیں، ان کی محبتیں یکجا ہو جائیں تو ایک امام کی محبت بنتی ہے. تو عزیزوں آج اس شب کی اس مولود کی ولادت ہے. ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں ولادت باسعادت امام زمانہ کے حوالے سے, پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد اللہ. اصول کافی اور بحار الانوار اور دیگر کتب روائی میں یہ روایت نقل ہے کہ ایک دفعہ حکیمہ خاتون کے جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھیں, وہ ہر روز امام حسن عسکری کے گھر تشریف لایا کرتی تھی. جانتی تھی کہ ایک نجات دہندہ اسی گھر میں پیدا ہونے والا ہے. اب جب حکیمہ خاتون نے چاہا کہ امام حسن عسکری کے گھر سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں تو گیارہویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں آج کی شب آپ ہمارے پاس رہیے گا. کہا کیوں بیٹا؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ آج وہ وعدہ خدا کا پورا ہونا ہے کہ جو وعدہ خدا نے کیا تھا, اور پھوپھی اماں آپ جانتی ہیں وہ مولود آج کی شب میں پیدا ہوگا, یعنی 15 شعبان کی رات وہ مولود پیدا ہونے والا ہے کہ جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے. وہاں حکیمہ خاتون سوال کرتی ہیں کہ بیٹا میں تو کوئی آثار نہیں دیکھ رہی, تمہاری زوجہ کے وجود میں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, بچہ کہاں سے ہوگا, کس سے ہوگا, کیسے ہوگا؟ کہا پھوپھی اماں خدا کا امر ہے ہو کے رہے گا. بہرحال جناب حکیمہ خاتون شب گزارتی ہیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. رات گزر رہی ہے لیکن وعدے کا کوئی آثار, وعدے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. وقت گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا. اب حکیمہ خاتون نے پہلو بدلنا شروع کیے, پریشان ہونا شروع کیا. جیسے ہی پریشان ہوئی دل میں سوچا کہ کیا واقعاً آج ہی یہ امر واقع ہونا ہے. باہر سے امام حسن عسکری جو ٹہل رہے تھے آواز آتی ہے کہ پھوپھی اماں پریشان نہ ہو, امر خدا واقع ہو کے رہے گا, ذرا دیر انتظار فرمائی. اللہ اکبر. بس چند لمحے گزرتے ہیں کہ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نرجس خاتون کے پاس پہنچی, مادر امام زمانہ کے پاس. اب جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی آثار نہیں ہے, پریشان ہو گئی. لیکن کچھ ہی دیر بعد جب سحر کا وقت نزدیک آیا میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون پوری کی پوری نور میں غرق ہو گئی, نور کے حالے میں گھری ہوئی جناب نرجس خاتون. اب مجھے نرجس خاتون نظر نہیں آتی. وقت گزرتا گیا, اب جو نور چھٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک ننھا سا معصوم سجدے میں گرا ہوا ہے اور اپنے رب کی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. انا بقیت اللہ, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, کہ دیکھو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحبان ایمان. حکیمہ خاتون حیران رہ جاتی ہیں, دوڑ کر جاتی ہیں, اس نو مولود کو اپنے گود میں لیتی ہیں, اور گود میں لینے کے بعد ایک دفعہ امام حسن عسکری باہر اتاق سے آواز دیتے ہیں, حکیمہ خاتون دیکھیں میں نے نہیں کہا تھا کہ امر خدا واقع ہو کر رہے گا, اس بچے کو مجھے دے دیجئے. وہاں حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تو میں نے اس کو غسل بھی نہیں دیا. کہا کہ اے حکیمہ خاتون, اے پھوپھی اماں, ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ پاک و طاہر خدا کی طرف سے آئے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. عزیزوں وقت کا امام, زمانے کا امام کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا. روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی امام معصوم پیدا ہوتا ہے تو زمین پر سجدہ ریز ہو کر اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے, رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے, ائمہ اطہار کی امامت کی گواہی دیتا ہے, اور خود اپنی امامت کی گواہی دیتا ہے. انا حجت اللہ فی ارض, کہ میں اللہ کی زمین پر اس کی حجت ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. عزیزوں روایات بہت زیادہ ہیں لیکن میں ان روایات کی طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت بھی کم ہے. عرض کروں گا کہ زمانے کے امام پیدا ہو جاتے ہیں اور 5 سال کے بعد امام غیبت صغرہ میں چلے جاتے ہیں اور غیبت صغرہ کے بعد غیبت کبرہ کا دور شروع ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زمانے کے امام کا کی غیبت کیوں ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور اس کا جواب بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جواب دینے میں اور جواب سمجھنے میں. لیکن علماء کرام نے جو تحقیق کے بعد اس سوال کا جواب دیا ہے بہت سے بزرگ علماء نے, وہ ایک واضح جواب یہ ہے کہ اگر امت اپنے امام سے وفا کرتی, اپنے امام کا ساتھ دیتی تو یقیناً زمانے کے امام کی غیبت نہ ہوتی. بس جو غیبت کا سبب ہے وہی ظہور کی علت بھی بن سکتا ہے. اگر زمانے کے امام کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے امام غیبت کبریٰ یا غیبت صغریٰ میں چلے گئے تو جب امام کا ظہور ہوگا کہ جب امت اس قابل بن جائے کہ اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دے سکے. لہذا سمجھ میں آیا کہ فلسفہ انتظار کیا ہے. فلسفہ انتظار یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرے. آپ ذرا سوچیں کہ ایک شخص کہ جو آپ کا بڑا عزیز رشتہ دار ہو, دوست ہو, ساتھی ہو, جس کا آپ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہوں, آپ کو پتا چلے کہ فرض کر لیں یورپ سے وہ آنے والا ہے, آپ کو جب یہ پتا چلا کہ وہ آنے والا ہے اب آپ کیا کریں گے, کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ اپنے گھر کی صفائی کریں گے, اپنے گھر کو صاف ستھرا کریں گے, اپنے گھر کو مینٹین کریں گے, گھر کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور کریں گے, چراغاں کر سکتے ہیں چراغاں کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں گے, اپنے آپ کو تمیز کر کے اپنے آپ کو آمادہ کر کے تیار ہو کے بیٹھیں گے کہ اب میرا حبیب, میرا چاہنے والا, میرا دوست, میرا عزیز, میرا رشتہ دار آنے والا ہے. بس انتظار انسان کو آمادہ کرتا ہے, انتظار انسان کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے, سستی پیدا نہیں کرتا. ہمارا انتظار معاشرے کا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا انتظار سستی کا عنصر ہے, حالانکہ برعکس ہے. انتظار عام انسانوں کا, غیر معصوم کا انتظار انسان کے اندر چستی پیدا کر دیتا ہے, حرکت پیدا کر دیتا ہے, لیکن امام زمانہ کا انتظار میرے اور آپ کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے. تو بات یہ کہ واقعا حقیقی معنوں میں آیا ہم منتظر ہیں یا نہیں ہیں. جیسے کہ وہ انسان دوسرے اپنے عزیز کا منتظر تھا تو اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے, تو حقیقی معنوں میں اگر ہم زمانے کے امام کے منتظر ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نہ انتظار کو سمجھا اور نہ ہم حقیقی منتظر ہیں. درود بھیجو محمد والے محمد کا. جن دوستوں کو نیند آ رہی ہے ایک دفعہ وہ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. سوتے میں بھی صلوات پڑھتے ہیں بھائی ہمارے شیعہ ماشاء اللہ. شیعوں کی یہی خصوصیت ہے کہ سوتے میں بھی شیعوں سے کہا جائے کہ بھائی صلوات پڑھو تو الحمدللہ سوتے میں بھی صلوات پڑھتے ہیں. اب جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ لوگ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. عزیزوں روایات میں ملتا ہے کہ اصحاب المہدی شباب لا کہول. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے اصحاب جوان ہوں گے, بوڑھے نہیں ہوں گے. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا امام زمانہ کے سپاہی کون ہوں گے, ساتھی کون ہوں گے, جوان ہوں گے. اور یہاں پر الحمدللہ سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں سوائے چند ایک بزرگ کے. البتہ روایت کا اگلا جملہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے سپاہی سب کے سب جوان ہوں گے مگر آٹے میں نمک کے برابر, آٹے میں نمک کے برابر, کچھ بوڑھے بھی ہوں گے, اس لیے بوڑھوں کا حق بھی ضائع نہ ہو لیکن اکثریت جوان ہوگی. خود امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ اتنی طولانی عمر گزر جانے کے باوجود 1176 سال ابھی گزر چکے ہیں امام زمانہ کی عمر کو, ابھی نہ جانے کب امام زمانہ کا ظہور ہوگا, لیکن جب بھی امام زمانہ کا ظہور ہوگا روایات میں ملتا ہے کہ امام جوانوں کی طرح لوگوں کو نظر آئیں گے, جوان نظر آئیں گے. جیسے کہ 40 سال یا اس سے کم تر عمر کا ایک انسان ہوتا ہے ویسے امام زمانہ نظر آئیں گے. بس عزیزوں جوانوں کا رول بہت زیادہ اہم ہے امام زمانہ کی تحریک میں. آج آپ حزب اللہ لبنان کو نہیں دیکھتے, یہ زمانے کے امام کے سپاہی ہیں. آج آپ ایران کی بسیج کو نہیں دیکھتے, یہ زمانے کے امام کے سپاہی ہیں. آج آپ پارا چنار کے وہ نوجوان نہیں دیکھتے کہ جو اپنی سرحدوں پر اپنے علاقے کا, اپنی ماؤں بہنوں کا, اپنے گھر, اپنے آئین, اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ سپاہی, وہ نوجوان کہ جو امام زمانہ کے حقیقی منتظر ہیں, کہ جنہوں نے کسی صورت میں بھی ہتھیار نہیں پھینکے. عزیزوں آج ہمیں زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا ہے. انتظار کیسے ہوگا؟ انتظار کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناصر بنانا. ناصر کیسے بنے گا؟ اپنے آپ کو آمادہ کرنا. آج کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات خراب ہوتے ہیں, پارا چنار کے حالات خراب ہوتے ہیں, فلسطین و لبنان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں, مخصوصاً کراچی کے ہمارے نوجوان بیداری کا ثبوت دیتے ہیں, ہمارے آئیسوں کے نوجوان بیداری کا ثبوت دیتے ہیں اور لبیک یا امام زمانہ کہتے ہوئے روڈوں پر آ جاتے ہیں. عزیزوں اس بیداری کی ضرورت ہے, اس حرکت کی ضرورت ہے. اگر آج ہم اس بیداری کو چھوڑ بیٹھیں گے, جیسے آپ بہت سے پاکستان کے شہروں میں جائیے لوگ بے حس ہو چکے ہیں, لوگوں کے اندر کوئی حرکت نہیں, لوگ اپنے مذہب سے بے تفاوت ہو چکے ہیں, اپنے مذہب سے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی. کیسے ایک شخص منتظر ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مذہب میں دلچسپی نہ رکھتا ہو؟ زمانے کا امام کے مذہب سے جس کو دلچسپی نہ ہو وہ کیسا منتظر ہوگا؟ وہ کیسا امام زمانے کا سپاہی ہوگا؟ خالی زبانی کہہ دینے سے تو انسان سپاہی نہیں بن جاتا. جب تک کہ اپنے فرماندہ, اپنے کمانڈر کے کہنے پر عمل نہ کرے, اگر کہنے پر عمل کرے گا تو ہی ہم کہیں گے کہ وہ اپنے کمانڈر کا سپاہی ہے. لیکن کمانڈر کچھ کہے, سپاہی عمل کچھ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی کہیں گے کہ جناب یہ کسی اور فوج کا سپاہی ہے, دشمن کی فوج کا سپاہی ہو سکتا ہے, اس کمانڈر کی فوج کا سپاہی نہیں ہو سکتا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس عزیزوں غیبت امام زمانہ میں ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں پر علماء نے چند وظیفے ذکر کیے ہیں, چند شرائط, چند ذمہ داریاں ذکر کی ہیں, آپ کے سامنے دو چار ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ حقیقی منتظر وہ ہے کہ غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ کے لیے دعا کرے. یہ جو دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھیں, اسی طرح سے اور جو دعائیں امام زمانہ کے لیے وہ دعائیں پڑھیں. امام زمانہ کے لیے دعا کرنا کہ اے خدا امام زمانہ کو صحت و سلامتی عطا فرما, اے خدا امام زمانہ کو ہر شر سے محفوظ فرما. ہم لاہور میں یہ دعا کراتے تھے اپنی نمازوں میں, نماز جمعہ وغیرہ میں, کہ خدایا امام زمانہ کو صحت و سلامتی عطا فرما. تو بہت سے لوگ آ کر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی امام زمانہ کو صحت و سلامتی کی دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ امام زمانہ تو خود بے نیاز ہیں. تو بھائی یہ بات درست ہے کہ امام زمانہ مجھ سے اور آپ سے بے نیاز ہیں, لیکن ہم تو نیاز مند ہیں نا, ہمیں تو اظہار عقیدت کرنا ہے نا, ہمیں تو اظہار محبت کرنا ہے نا. ہم جب امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا پلٹ کر خود ہماری طرف آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں خدایا امام زمانہ کو صحت و سلامتی عطا فرما, تو وہ دعا خود ہمیں پلٹ کر آتی ہے. جب آپ کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا خود آپ کو پلٹ کر آتی ہے. اس کے علاوہ امام زمانہ بھائی اسی جسمانی وجود کے ساتھ ہے نا, اسی بدن کے ساتھ ہے نا. امام زمانہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روح بنے ہوئے ہیں, بلکہ جسم رکھتے ہیں امام زمانہ. ظاہری جسم موجود ہے, باطنی طور پر نورانی ہیں, ظاہری طور پر ہماری طرح جسمانی ہیں. جیسے ہمیں سردی گرمی لگتی ہے امام زمانہ کو بھی سردی گرمی لگتی ہے, جیسے ہمیں بخار ہوتا ہے بیمار پڑتے ہیں امام زمانہ کو بھی بخار ہو سکتا ہے بیمار پڑ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ. کیا یاد نہیں حسنین بیمار پڑے تھے, سورہ دہر کس وجہ سے نازل ہوئی یاد ہے؟ وہ تفسیر یاد ہے آپ کو, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب حسنین علیہ السلام بیمار پڑے تو پنجتن نے جناب سیدہ اور امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ نظر کی کہ اگر یہ حسنین صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن تک روزہ رکھیں. خوب آئمہ علیہ السلام بھی بیمار ہوتے ہیں, وقت کا امام بھی بیمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طے اس طرح سے کیا ہے خداوند عالم نے کہ زمانے کا امام اور ہر نبی اس طرح سے زندگی گزارے گا جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں. جیسے عام لوگوں کو سردی گرمی لگتی ہے ایسے ہی نبی کو اور امام کو بھی سردی گرمی لگتی ہے. جیسے ایک انسان کو زخم لگتا ہے جب وہ جنگ میں جاتا ہے, اسی طرح سے امام کو بھی زخم لگتا ہے. کیا امام حسین کو زخم نہیں لگے؟ کیا علی علیہ السلام کے سر پر ضربت نہیں لگی؟ کیا وہ بیمار نہیں پڑے؟ خوب اس لیے دعا کرنا ضروری ہے, امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزو ایک بات یہ کہ دعا کرنا امام زمانہ کے لیے. دوسری بات امام زمانہ کو ہدیے بھیجنا. ہدیے کیسے بھیجیں گے؟ ہدیے بھیجنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی مستحبات ہیں مستحب اعمال ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آپ انجام دیں. مثلا تسبیح حضرت زہرا پڑھتے ہیں, آپ نیت کر لیں کہ بار الہ یہ جو تسبیح پڑھ رہا ہوں میں جناب سیدہ کو جناب امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی کہا یہ 2 رکعت نماز ہدیہ کر رہا ہوں. زیارت وارثہ پڑھی, زیارت عاشورہ پڑھی, نجف گئے کربلا گئے, جو بھی زیارات کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں نیت کریں کہ یہ جو عمرہ کر رہا ہوں میں امام زمانہ کی طرف سے کر رہا ہوں, یہ جو حج کر رہا ہوں اگر واجب حج کر لیا آپ نے یہ امام زمانہ کے لیے کر رہا ہوں, یہ ہدیہ امام زمانہ کو جا رہا ہوں. یہ جو صدقہ دے رہا ہوں ایک مومن کی کمک کر رہا ہوں ایک مومن کی مدد کر رہا ہوں بار الہ یہ ہدیہ کر رہا ہوں امام زمانہ کو. کتنا آسان طریقہ ہے. مستحب اعمال تو سبھی انجام دیتے ہیں لیکن آپ نیت کر لیں کہ یہ جو کار خیر انجام دے رہا ہوں یہ امام زمانہ کو نظر کر رہا ہوں, نہ امام زمانہ کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ آئمہ ہمارے علماء کرام کا یہ وتیرہ تھا. عزیزوں جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں, ایک عام انسان جب دوسرے انسان کو ہدیہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں محبت ایجاد کرتا ہے, اپنی اور اس کی رفاقت کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے, اپنی اور اس کی دوستی کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. لہذا جب آپ امام زمانہ کو ہدیہ بھیج رہے ہوتے ہیں نتیجتاً امام زمانہ بھی آپ کی طرف توجہ فرماتے ہیں. ایک دفعہ امام زمانہ کی توجہ کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات عزیزان گرامی جو علماء کرام فرماتے ہیں غیبت امام زمانہ میں جو ایک منتظر کا وظیفہ ہے یہ شرعی ذمہ داری ہے وہ ہے معرفت امام زمانہ کو حاصل کرنا. معرفت امام زمانہ کو حاصل کرنا. معرفت امام زمانہ سے مراد کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا, یعنی ان کی شخصیت کیا ہے. وہ امام حجت ہیں उनकी इताअत मेरे ऊपर फर्ज है खुदा की तरफ से। यह है मारिफत इमाम ज़माना की। अब इमाम कैसे होते हैं, उनकी फजाइल क्या है, उनकी सिफात क्या है, वो जब जुहूर फरमाएंगे तो क्या क्या अवामिर अंजाम देंगे, किस तरह से अपनी हुकूमत को कायम करेंगे, गैबत में इमाम जमाना क्या कर रहे हैं, क्या क्या उमूर अंजाम देते हैं, वक्त का इमाम वो उसकी फजीलत क्या होती है, ये सारी चीजें जानना इमाम की मारफत का बाइस बनती है। और सबसे बढ़कर अजीजों जमाने के इमाम की मारफत इंसान जो हासिल करना चाहते हैं वो इताअत इमाम जमाना से, इताअत इमाम जमाना। अगर मैं कह दूं कि मैं जमाने के इमाम का मुंतजर हूं या मानने वाला हूं तो इससे मसला हल नहीं हो जाता जब तक इंसान मुती ना हो अपने जमाने के इमाम का। ये सबसे ज्यादा अहम मसला है। अगर आप इताअत गुजार बन जाएं, मैं इताअत गुजार बन जाऊं अपने जमाने के इमाम का, मेरे अंदर मारिफत बढ़ जाएगी, मेरा और इमाम जमाना का कुर्ब बढ़ जाएगा। आप देखें अजीजों कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत का सबब क्या था, दीगर आइमा अथार अलैहिस्सलाम की मजलूमियत का सबब क्या था, आप जरा तलाश करेंगे। खुलासा मैं बयान कर देता हूं। खुलासा यह है कि हर जमाने का इमाम इस वजह से मजलूम रहा चूंकि लोग अपने जमाने के इमाम की मारिफत नहीं रखते थे। और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं आपको, आज भी अगर जमाने का इमाम मजलूम है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम जमाने के इमाम की मारिफत नहीं रखते, हकीकी मारिफत नहीं रखते। हकीकी मारिफत का नतीजा इताअत है जानगिरा। अगर हम हकीकी मारिफत रखते होते तो अपने जमाने के इमाम की इताअत कर रहे होते। कैसी इताअत? हिजबुल्लाह लुबनान की तरह इताअत। देखें अजीजों, आज दुनिया हिजबुल्लाह की कुव्वत और ताकत की मोतरिक है। जानते हो किस वजह से? ये ताकत हिजबुल्लाह के अंदर कहां से आई, ये कुव्वत हिजबुल्लाह के अंदर कहां से आई? इमाम जमाना की इताअत की वजह से। इमाम जमाना की इताअत कैसे पैदा हो गए? विलायत फकीह की इताअत करके, वली फकीह की इताअत करके। अजीजों इताअत बहुत बड़ा, बहुत बड़ी नेमत है खुदा अगर किसी कौम को अता फरमा दे। हसन नसरुल्ला से मैंने ये जुमले सुने कि जब ये सन 2000 में हिजबुल्लाह को कामयाबी हुई तो हसन नसरुल्ला कौम में तशरीफ लाए थे, इसके अलावा बेरूत में भी उन्होंने तकरीर की थी, वहां पर ये जुमले इरशाद फरमाए थे कि इताअत का आलम, तवज्जो चाहूंगा, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो लोग सो रहे हैं एक दफा वो भी सलवात पढ़े, ला आज की शब तो जागने की शब है, आज की शब सोना नहीं, ठीक है। खुद सोना, खुद जागना आज की शब में कुछ भी ना करे, आज की शब में सिर्फ जागना ही इबादत है, ठीक है। यानी अगर इंसान ना नमाज पढ़ रहा हो, ना तस्बीह पढ़ रहा हो, ना रोजा रख रहा हो, सॉरी ना कोई मुसल्ले पे बैठ के कोई इबादत कर रहा हो, सिर्फ जागे, सिंपल जागे इंसान, ये भी इबादत है। लिहाजा मखसूसन जब आमाल में हो तो यहां पर जागना तो और ज्यादा मुस्तहब है। लिहाजा इंशाल्लाह अपनी आंखें खुली रखें। मैं आपकी जहमतें तमाम कर रहा हूं, चूंकि मुझे कहा गया है कि दुआए कुमैल पढ़ने वाले साहब जो हैं वो थोड़ा लेट आएंगे, वारिल्ला मैं शायद आप 20 मिनट से ज्यादा आपका टाइम ना ले। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारे दीगर सलावात। हसन नसरुल्लाह से खुद मैंने सुना कि एक तकरीर में उन्होंने इरशाद फरमाया कि हम वली फकीह के इस तरह से मुती हैं, इस तरह से मुती हैं कि अगर हिजबुल्लाह मुकावमत इस्लामी के ये नौजवान, ये हिजबुल्लाही नौजवान अगर तल अबीब फतह करने के, इसराइल फतह करने के एक कदम के फासले पर हो, तवज्जो है ना, एक कदम के फासले पर हो और पीछे से रहबर मौज़म आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली खामनाई का حکم آ جائے کہ حسن نصر اللہ اپنی فوجوں کو واپس بلا لو, بخدا ایک لمحے بھی سوچیں گے نہیں کہ ابھی تو ہم تل ابیب فتح کرنے والے ہیں اور رہبر ایک منٹ ٹھہر جائیے ابھی فتح ہو جائے گا, ایک لمحے کے لیے نہیں سوچیں گے. کیوں اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ فتح اور کامیابی ظاہری طور پر نہیں بلکہ ولی فقیہ کی اطاعت ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ولی فقیہ کی اطاعت کی جائے. عزیزو یاد ہے مالک اشتر کا, وہ امیر شام کے خیمے کے ایک قدم کے فاصلے پر پہنچنا, مالک اشتر خیمے کے در پر کھڑے ہوئے اور ابھی امیر شام کا سر قلم کرنے والے, پیچھے سے علی کا قاصد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مالک پلٹ آؤ, اگر نہیں پلٹو گے تو علی کو نہیں پاؤ. مالک نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا, پلٹ آئے, جیسے ہی پلٹے فوراً سے تیر کھائے. مالک نے یہ نہیں سوچا کہ مولا میں تو ابھی سر قلم کرنے والا ہوں, سر قلم کر دوں گا فتنہ تمام ہو جائے گا, جنگ ختم ہو جائے گی. کچھ نہیں, مالک جانتے تھے کہ علی کی اطاعت میں ہی میری کامیابی ہے, اس امت اسلامیہ کی کامیابی ہے. عزیزوں اطاعت بہت بڑی چیز ہے. آج پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں, بعض لوگ, آپ کی بات نہیں کرتا, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی رہبر کو کیا معلوم کہ وہ تو تہران میں بیٹھے ہیں, کراچی کے حالات کیا جانتے ہوں, لاہور کے حالات کیا جانتے ہوں گے, پاکستان کے دیہاتوں کے حالات ان کو کیا معلوم ہوں گے. دیکھو یہ بہت بڑی نادانی ہے. جو قوم بے معرفت ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے. رہبر کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو آگے بتائے کہ آپ کی گلی میں کتنے گٹر کھلے ہوئے ہیں کتنے بند ہیں, وہ کلی رہنمائی کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ پاکستان میں کیا سازش ہو رہی ہے, مسلمانوں نے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے, شیعوں کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے, کون سا دشمن نفوذ کر چکا ہے, کس کس طرح سے نفوذ کر چکا ہے, کیا کیا راہیں ہیں, کن کن طریقوں سے اس امت کو نجات دیا جا سکتا ہے. یہ ہے ایک رہبر کا کام, وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے تم نجات پا سکتے ہو. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ تمہاری گلی کے اندر کتنے گٹر کھلے ہوئے, وہ یہ نہیں بتائے گا کہ تمہاری گلی کے اندر کتنے گھر ہیں اور کتنے گھر نہیں ہیں. یہ کام رہبر کا نہیں ہوا کرتا. لہذا عزیزوں یہ بہت بڑا اشتباہ جو ہمارے پاکستان میں آج لوگ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی جب رہبر کو نہیں پتا تو اطاعت کیوں کریں, ولایت فقیہ کو کیوں مانیں. سوال یہ ہے کہ کیا ملت جعفریہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت نہیں ہے, متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ شیخ مفید کو جو امام زمانہ نے نامہ لکھا تھا, توقیع مبارک ہے, 400 ہجری میں امام زمانہ نے, شیخ مفید نے کچھ سوالات کیے اور امام زمانہ نے توقیع مبارک لکھ کر شیخ مفید کو بھیجی اور وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا لکھا. اولاً یہ وصیت توجہ ہے نا سامعین, امام زمانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام زمانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شیخ مفید یہ نامہ تمہیں میں لکھ رہا ہوں, دیکھو یہ کسی کو نہیں, اس کو آشکار نہ کرنا, لوگوں کو نہ بتانا, مگر جن کو تم قابل اعتماد سمجھتے ہو, جو ہمارے شیعہ ہیں, جو ہمارے خالص شیعہ ہیں, ان کے لیے ایک نسخہ بنا کر تمام شیعوں میں پھیلا دینا جو ہمارے معتمد ہیں, باقی دشمنوں سے اس نامے کو چھپا کے رکھنا. اس میں جو بنیادی ترین امام نے جملہ ارشاد فرمایا, امام نے اس میں لکھا کہ بلو انا اشیا آنا, کہ اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے تو ہمارے ظہور میں دیر نہ ہوتی. ہمارے انتظار میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ لوگ وفاداری کا ثبوت دیتے, اگر یک دل یک جان ہو کر متحد ہو کر اگر ہمارا انتظار کرتے تو ہماری زیارت میں ان کو دیر نہ ہو. یہ امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا اور لکھا کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا جو ہمارے معتمد شیعہ ہیں, مجھ تک اور آپ تک, یک دل یک جان ہو کر. یک دل یک جان کیسے ہوگے, متحد کیسے ہوگے اگر ایک قائد کی پیروی نہیں کرو گے, ایک رہبر کی پیروی نہیں کرو گے, ایک ولی فقیہ زمان کی پیروی نہیں کرو گے. یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے, یہ ایک پریکٹس ہے, ایک تمرین ہے. جو شخص نائب امام زمانہ کے پرچم تلے جمانہ ہو وہ امام زمانہ کے پرچم تلے جمع نہیں ہو سکتا. جو یہاں بہانے کرے گا وہ وہاں بدرجہ اولا بہانے کرے گا, بھائی ابھی تمہاری جان تو نہیں جا رہی نا یہاں پر, ولی فقی کے اطاعت میں کس کی جان جا رہی ہے, کس کا مال لٹ رہا ہے, کس کی عزت لٹ رہی ہے, کون مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. بلکہ ولی فقی اس زمانے کا تمہیں مشکلات سے نجات دینا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھنا جب زمانے کا امام ظہور کرے گا پھر جان بھی دینی ہے, مال بھی دینی ہے, ہر قسم کی قربانیاں دینی ہے, عزت و آبرو بھی قربان کرنی پڑے گی, اس وقت کیا کرو گے. اور ہر شب میں پہنچتا ہے یہ پیغام امام زمانہ کا. عزیزوں آج کراچی کے اندر ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. دشمن ہمیں پراگندہ کرنا چاہتا ہے, آج ہمیں مختلف ناموں سے مختلف گروپوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. جو زمانے کا امام کا ماننے والا ہے وہ گروپوں کو قبول نہیں کرتا, جو علی کا چاہنے والا ہے اس کا ایک گروپ ہے اور وہ ہے علی والا ہونا, جو حسین کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس کا ایک گروپ ہے, ایک گروپ لیڈر ہے اور وہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. جو یہ فرقہ بندیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی صحیح ناکام کر رہے ہیں, وہ نادانی کر رہے ہیں. نادان دوست اور دانا دشمن مل کر امام زمانہ کے دل کو جریح دار کر رہے ہیں, اپنی مذہب کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے, اپنی قوم کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. عزیزو دیکھ رہے ہو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا کراچی کے اندر. کبھی غفلت میں نہ رہنا, کبھی غافل نہ رہنا دشمنوں سے. علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھنا, اپنے آپ کو متحد کیجئے, یک دل اور یک جان کیجئے, خدا را خدا را خدا را متحد ہو جائیے. شہداء قربانیاں پیش کر رہے ہیں, زمانے کے امام کی نصرت میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں, چاہے وہ عاشور کے شہداء ہوں, چاہے وہ چہلوم کے شہداء ہیں شہداء ہوں, انہوں نے قربانیاں پیش کی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ ملت متحد ہو جائے, اس وجہ سے کہ یہ ملت سربلند ہو جائے, اس وجہ سے کہ یہ ملت یک جان اور یک دل ہو کر اپنے زمانے کے امام سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کر لے. عزیزوں اگر انہیں شہداء کے جنازوں میں ملت متفرق ہو جائے, جنازوں کے اندر ہی اختلاف ہو جائے, جنازوں کے اندر ہی گروپ بندیاں ہو جائیں, شہید کا جنازہ پڑا ہوا ہو اور ملت آپس میں دست و گریبان ہو. تو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جنازوں کو خدا را منظم کیجئے, منظم کیجئے, خدا را منظم کیجئے. آج ہمارے بہت سے نوجوان شاکی ہیں کہ علماء جنازوں میں نہیں آتے, شکایت بھی بجائے بالکل صحیح کہ علماء جنازوں میں کیوں نہیں آ رہے. بہت سے لوگوں نے شکایت کی, شکایت بھی بجا ہے حق بجانے میں, لیکن جہاں کچھ لوگوں کی سستی ہو سکتی ہے وہاں بہت سے علماء نے یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ بھئی ہم جنازوں میں آتے ہیں, ہماری بات نہیں سنی جاتی, بے عزتی کی جاتی ہے, اور بجائے اس کے کہ ہماری بات سنیں الٹا ہمیں متہم کیا جاتا ہے. خوب یہ اچھی بات نہیں, آپ کے قوم کے علماء آپ کے عزیز ہیں, وہ آپ کے رہبر ہیں, آپ کے رہنما ہیں, آپ کے لیے یہاں پر آئے, اس جنازے میں اپنا فرض سمجھ کر آئے ہیں, خوب آپ بھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ, ٹھیک ہے, کچھ اگر اچھی بات بتا رہے ہیں اس کو بھی سنیں. خوب یہ دو طرفہ معاملہ ہے. ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ بھئی ہم علماء کی سنتے رہیں. علماء کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں سے محبت سے پیش آئیں, ان کو بھی گلے لگائیں, ان کی بھی بات سنیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نوجوانوں کا بھی فرض ہے کہ جو باتقوی علماء ہیں, جو مجاہد علماء ہیں, جو قیام کرنے والے علماء ہیں, جو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے والے علماء ہیں, ان کی بات کو بھی سنیں. عزیزوں, اس کے بغیر چارہ نہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, لیکن غصے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا, حکمت سے مسئلہ حل ہو. یک دل یک جان, آپس میں ملت نے بھی متحد ہونا ہے, علماء اور عوام نے بھی متحد ہونا ہے. خالی علماء کچھ نہیں کر سکتے, خالی عوام بھی کچھ نہیں کر سکتے. آئی ایس او چاہے کہ اکیلے کچھ کر لے, عوام کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. عوام چاہے آئی ایس او جیسی پاکیزہ تنظیم کے بغیر کچھ کر لے, کچھ نہیں کر سکے گی. آئی ایس او اور عوام مل کر چاہیں کہ علماء کے بغیر چل لیں, کچھ نہیں کر سکتے. عزیزوں, یک دل یک جان ہوئے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. دشمن تو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے درمیان دراڑیں پڑے, علماء پر سے اعتماد اٹھ جائے, علماء عوام پر سے اعتماد اٹھا دے, گھروں کے اندر بیٹھ جائیں. یہ دشمن کی سازش ہے. اگر علماء شکار ہوتے ہیں تو غلط بات ہے, اگر نوجوان شکار ہوتے ہیں اس بات کا غلط بات ہے. دونوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا, دونوں کو میدان میں رہنا ہے. اگر ایک عالم میدان میں نہ ہو غلط کرتا ہے, ایک نوجوان گھر میں بیٹھ جائے غلط کرتا ہے. زمانے کے امام کی نصرت کا مطلب کیا ہے عزیزوں؟ میدان میں رہنا, علم عباس کو سر بلند رکھنا, علم حسینی کو سر بلند رکھنا, حزب اللہ کی طرح میدان میں رہنا. حزب اللہ عزیزوں کس بات کا نام ہے؟ علماء اور نوجوانوں کیا کہ اتحاد کا نام ہے. ایران کا انقلاب علماء اور نوجوانوں کے اتحاد کا نام ہے. عزیزوں, اتحاد کا نام ہے. زمانے کے امام کی نصرت بغیر اس اتحاد کے نہیں ہو سکتی. لہذا آپ سے دس دستہ گزارش, خدا را شہدا قربانیاں پیش کر رہے ہیں, لیکن ثمرہ کب حاصل ہوگا ان شہدا کی قربانیوں کا؟ جب ہم ان کے مقاصد کو آگے بڑھوائیں. اگر ہم متحد ہوتے ہیں, دیکھو عزیزوں, برداشت تھوڑی سی پیدا کریں. جنازوں میں دیکھا, جلوسوں میں دیکھا, ہمارے شیعہ ذرا زیادہ جوش والے ہوتے ہیں. مخصوصاً سادات حضرات جو ہیں ہمارے, ان کا خون تو زیادہ جوشیلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ سید الساجدین اور سید الصابرین کے ماننے والے ہیں. علی علیہ السلام 25 سال صبر کرتے ہیں. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ صبر تو وفل عین قضا وفل حلق شجا. نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, میں نے اس طرح سے صبر کیا کہ گویا میری آنکھ میں کانٹے اور میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی, ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح سے صبر کرتے ہیں. لیکن ہمارے عوام کے اندر, ہمارے شیعوں میں, علی کے شیعوں میں صبر نہ ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, اگر ہمیں جنازہ لے کر جانا ہے پوری عزت و وقار کے ساتھ, ہمیں جلوس لے کر جانا ہے پوری عزت و وقار کے ساتھ, ہمیں کوئی پروگرام کرنا ہے پوری عزت و وقار کے ساتھ, ہمیں کوئی مظاہرہ کرنا ہے, یوم القدس کرنا ہے پورے عزت و وقار کے ساتھ, یک دل اور یک جان ہو کر. کسی نوجوان کو غصہ آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, آپ برداشت کر. اس نے آپ کی انسلٹ کر دی, آپ برداشت کر. اس نے خدا نہ خواستہ آپ کو مار دیا, آپ برداشت کر لیں. امام زمانہ کی خاطر, خدا کی خاطر, قوم کی خاطر, شہداء کی خاطر, دیکھیں کس طرح سے مسائل حل. بعد میں پشیمان ہو کے آپ سے معافی مانگے. لیکن اس نے ایک مارا, آپ نے بھی ایک مار دیا, لو جی فتنہ کھڑا ہو. بجائے اس کے دشمن پہ حملہ کرتے, آپس میں شروع ہو گئے. عزیزوں, یہ سب انتظار کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ ہے حقیقی منتظر, ہم حقیقی انتظار کی بات کر رہے ہیں. بہرحال ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. بس عزیزوں, غیبت امام زمانہ میں انتظار, یعنی زمانے کے ولی فقیہ کی اطاعت, اور اس اطاعت میں اجتماعی زندگی گزارنا. اب لوگ تلوار لے کر تو رکھ لیتے ہیں, چمکائے جائیں گے, اس کو ٹانگ لی, فریم کروا کے رکھ دیا. अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात, बुरी बात नहीं, लेकिन काफी नहीं। अगर एक इंसान के अंदर आज के दौर में, आज के जमाने में अगर मजहब के ऊपर वक्त पड़ जाए और तलवार टंगी रहे, इसको कोई जोश ना आए, इसके अंदर कोई हरकत ना हो, इसके अंदर कोई बेदारी ना हो, इसके अंदर कोई गैरत ना हो, तो फिर इस तलवार का कोई फायदा नहीं। ये डेकोरेशन पीस है जो टंगा हो। बहुत से लोग हैं जिनको तलवार रखने का शौक है। भाई हो सकता है इमाम जमाना कोई जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आए, फिर आपकी तलवार ऐसी टंगी रहेगी, जैसे डेकोरेशन पीस टंगा हुआ था वैसे ही टंगा रहेगा। हो सकता है जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, सही है। रिवायात में भी है ऐसी रिवायात, बहुत से लोग आकर ये सवाल भी करते हैं कि भाई तलवारों की जंग होगी या जदीद टेक्नोलॉजी की जंग होगी, वहां क्या सवाल, इस सवाल का जवाब क्या है, क्या जवाब है इसका, जवाब क्या है, कोई जवाब दे जी। इल्मी जंग होगी, एक और दुरूद भेजे फिर मैं जवाब देता हूं। अजीजो देखो, तलवार की जंग हो या क्लाशनकोफ की जंग हो, अगर इंसान आमादा ना हो, अगर इंसान के अंदर हौसले ना हो, हौसला ना हो, अगर इंसान के अंदर शुजात ना हो, अगर इंसान के अंदर दम ना हो दुश्मन के सामने खड़े होने का, चाहे अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जैसे अमरीकियों के पास है, इसराइलियों के पास है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी आज जमाने की उनके पास हो, तो कुछ नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में जैसे शिकस्त हुई रूस को, जिस तरह से शिकस्त हुई अमरीका को आज, जिस तरह से इसराइल को शिकस्त हुई लुबनान के अंदर, जिस तरह से अमेरिका और इसराइल को और यूरोपीय ममालिक को ईरान के अंदर शिकस्त हुई, अजीजों जदीद टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद शिकस्त हो गई। क्यों? इसलिए कि हौसला नहीं था, हिम्मत नहीं थी, शुजात नहीं थी। बस इस चक्कर में ना रहो कि तलवार आएगी या कलाशनकोफ होगी, जो भी होगा तुम सब कुछ चला लोगे, सिर्फ हौसला होना चाहिए, सिर्फ इताहत होनी चाहिए, सिर्फ शुजात होनी चाहिए, सिर्फ ईसार और कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, सिर्फ करबला वालों का जज्बा चाहिए। अगर वो जज्बा होगा तो इमाम जमाना सारी, अगर जदीद टेक्नोलॉजी हुई इमाम जमाना खुद ब खुद सब कुछ सिखा देंगे। तुम ये रिवायात में कि इमाम जमाना सरों के ऊपर हाथ फेरेंगे और इल्म को कामिल कर देंगे। 27 बाब हैं इल्म के, 27 बाब रिवायात में मिलता है, 27 बाब या 27 हर्फ है इल्म के। अब तक जितने अंबिया आए, जितने अंबिया भी आए, इंसान ने जितनी भी तरक्की की और जुहूर से पहले जितनी भी तरक्की होगी, वो 3 हर्फों से ज्यादा नहीं है अजीजों, 3 हर्फों से ज्यादा नहीं, 3 अबवाब से ज्यादा अबवाब नहीं खुले और ना खुलेंगे। लेकिन जब जमाने के इमाम का जुहूर होगा तो 27 के 27 बाब उलूम के, टेक्नोलॉजी के, इंसानियत के लिए खुल के सामने आ जाएंगे। ये है इमाम जमाना का मौजजा अजीजों। लिहाजा इस चक्कर में ना पड़ना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ अपने आप को आमादा करो। न तलवार के चक्कर में रहो न कलाशनकोफ के। तलवार चलाना सीख सकते हो, तलवार चलाना सीखो, कलाशनकोफ चलाना सीख सकते हो, कलाशनकोफ चलाना सीखो। अपना दिफा करना तो वाजिब है ना, आज तो वैसे भी हर शख्स को अपने दिफा के लिए तैयार होना चाहिए, आज जरूरत है पाकिस्तान में अपने दिफा करने की, शियों का अपना दिफा करने की, इस मुल्क का दिफा करने की अपने आप को आमादा करना पड़ेगा। लिहाजा अजीजों यही आमादगी इमाम जमाना की आमादगी का इंशाअल्लाह बायस बनेगी। और मुझे नहीं मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त भी खत्म हो गया, खुदा का शुक्र है, और आपकी जहमतें तमाम इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आप तमाम मोमिनीन को, आप तमाम जवानों को इमाम जमाना के हकीकी सिपाहियों में शुमार फरमाए। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे जवान और हमारे मोमिनीन और मोमिनात جو یہاں تشریف رکھتے ہیں بارہ الہہ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ISO کے نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بارہ الہہ ہماری قوم کو ایک دل اور ایک جان بننے کی توفیق عنایت فرما، بارہ الہہ ہمیں شعور عنایت فرما، ہمیں زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، بارہ الہہ جواستہ محمد والے محمد کا آج کی شب میں ہم سب کی مغفرت فرما، امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، بارہ الہہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا آج کی شب کے مولود کا، بارہ الہہ حاضرین محفل کی شرعی حاجات کو پورا فرما، بارہ الہہ پارچنار کے شیعوں کی نصرت فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما، ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ، ہنگو، فلسطین، لبنان، کراچی، بارہ الہہ جہاں جہاں مومنین دشمنوں کے نرغے میں ہیں، دشمنان آل محمد کو نابود فرما، شیعان حیدر کرار کی مدد و نصرت فرما، بارہ الہہ ہمارے دل میں امام زمانہ کی محبت اور معرفت عنایت فرما، بارہ الہہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا انقلاب اسلامی ایران، حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما، بارہ الہہ یمن، بحرین، عراق کے مومنین کی نصرت فرما، بارہ الہہ بحق امام زمانہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی تمام مراجعین کرام کی حفاظت فرما، علماء حقہ کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بارہ الہہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوان اور شہدا میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، اور انشاءاللہ ان کی نور معرفت کے حصول کے لیے بلند آواز سے تین دفعہ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ التماس دعا۔